ائمہ فقہ اور اجتہاد کے اور حدیث کے اس پر متفق ہے کہ صحابہ پر طعن جائز نہیں ہے. معاویہ کے بارے میں لوگوں نے پوچھا تو ابن عباس نے کہا دعہو فإنہ صحابی ہے, وہ صحابی ہے, اعتراض نہیں کر سکتے. اہل سنت والجماعت کے امام ہے ابو الحسن اشعری المتوفی 333 ہجری. ابو الحسن کی 75 کتابیں, آخری کتاب ہے الابانہ عن اصول الدیانہ, میرے پاس 2-3 نسخے موجود ہیں, میں نے اپنے ہر مکتبہ میں اس کا ایک نسخہ پاس رکھا ہے. اس کا صفحہ 187 اور 189, الصحابۃ کلہم مجتہدون و مصیبون و اما الذین اخطؤوا فہم مجازون انشاءاللہ تعالی. صحابہ مجتہد ہیں, جن سے خطا ہوئی ہے وہ بھی اجر پائیں گے. اور لکھتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک صحابہ پر طعن جائز نہیں. فقہ اور حدیث کے علماء متفق ہیں کہ صحابہ کی روایت ہر باب میں معتبر ہے, تو پورے دین کے اندر وہ معتمدین ہیں. قرآن کریم کے تناظر سے پتہ چلتا ہے کہ جب ان کی بشری لغزش بتا دیتا ہے تو فوراً کہتا ہے عفا اللہ عنہم ولقد عفا عنہم ولقد عفا اللہ عنہم, اب تو بالکل معاف ہے, بالکل معاف. چنانچہ صحابہ کرام کے بعض ایسے معاملات جو سمجھ میں نہیں آئیں گے, التوقف عنہم, ابانہ میں لکھا ہے اس سے توقف کیا جائے گا. یہی بات مصانرہ میں ابن الحمام نے لکھی اور دیگر اصولی کتب میں. طعن دو فرقوں نے کیا ہے, ایک خوارج نے اور دوسرا روافض نے. یہی نصیر الدین توسی, اس کا شاگرد ہے ابن مطہر ہلی, اس نے کتاب لکھی ہے منہج الامامہ, منہج الکرامہ فی منصب الامامہ. ابن مطہر ہلی نصیر الدین توسی کا شاگرد ہے. نصیر الدین توسی نے تجرید لکھی ہے, جو روافظ کے ہاں ہمارے ہاں ابو داؤد کے برابر سمجھی جاتی ہے, جیسے ہمارے سہائے سکتہ ہیں ان کے اصول خمسہ ہے, ان میں ایک کافی ہے, دوسری تہذیب الاحکام ہے, تیسری ملاء حضر الفقی ہے, چوتھی الاستفسار ہے, اور پانچویں تجرید ہے. تجرید کا مصنف ہے نصیر الدین توسی اللعین. نصیر الدین توسی کا شاگرد ہے ابن مطہر ہلی. ابن مطہر ہلی نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے منہج الکرامہ فی منصب الامامہ. اس کا رد لکھا ہے حافظ ابن تیمیہ نے, منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعہ والقدریہ, امت کی بڑی مفاخر کتاب میں سے حافظ ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنہ ہے. ہر عالم کے پاس جو توحید و سنت کا ایمان رکھتا ہو لازمی ہے کہ ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنہ موجود ہو. پہلے 2 جلدوں میں تھی 4 اجزاء, اب 8 جلدوں میں محقق آ گیا. بدقسمتی سے حکومت ترکیہ کا ایک بادشاہ تھا, اس کا نام تھا خدائے بندہ. خدائے بندہ نے بیوی کو 3 طلاق دی. چاروں مذاہب سے پوچھا, چاروں مفتی موجود تھے, سب نے کہا کہ کوئی گنجائش نہیں. بادشاہ کی بڑی بےعزتی تھی, بیوی ہاتھ سے نکل رہی. ابن مطہر ہلی پہنچ گیا وہاں. اس نے بادشاہ کو کہا کہ اہل بیت کے ہاں تین طلاق واقع نہیں ہوتی. ایک تو یہ سنت کے خلاف ہے تین طلاق, اور دوسرے ہمارے ہاں طلاق کے وقوع کے لیے گواہ چاہیے, جیسے کہ نکاح کے لیے گواہ ضروری ہے, روافض کے ہاں طلاق کے بھی گواہ ہوتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ اگر خاتون طلاق قبول نہ کرے تو طلاق واپس ہو جاتی ہے. بادشاہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا اہل سنت علماء کو سامنے کرو, میں ان کو شکست دیتا ہوں. اور مذہب اہل بیت وہ مضبوط ہے. نظام الدین شافعی, نظام الدین شافعی مفتی اعظم تھے, شافعی المسلک. تو علماء نے ان سے کہا آپ بات کر لیں. ابن مطہر ہلی فصیح بلیغ اور روان دوان تھا. اس کی تقریر کے سامنے نظام الدین شافعی خاموش ہو گیا, اور بادشاہ پر تو ویسے ہی اثر ہونا تھا کیونکہ اس کی تو بیوی لٹکی ہوئی تھی. اگر نظام الدین شافعی جیت جاتا تو بادشاہ کی بیوی تو آت نہیں آ سکتی تھی. ابن مطہر ہلی کامیاب کر دیا. ابن مطہر ہلی کو بادشاہ نے مذہبی وزیر بنایا, اور جہاں بادشاہ جاتا تھا ابن مطہر ہلی ساتھ ہوتا تھا, اور کتب خانہ اس کا اونٹوں پر لدا ہوتا تھا. تو علماء تو ویسے ڈر جاتے تھے کہ شاہی عالم آ گئے اور اتنی کتابیں اس کے پاس. اور اہل سنت کی حکومت عام جپکنے میں رفت میں تبدیل ہو گئی. اور ابن مطہر ہلی کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ وہ موسم حج میں بادشاہ کے ساتھ حج کرنے جاتا تھا, اور عرفات اور منا میں آواز لگاتا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا کافر جو ہے وہ ابو حنیفہ ہے, اور جو اس کو مسلمان کہے وہ میرے سامنے آئے. 724 اور 727 میں یہ اعلان ہوا ہے پورے حج میں. 727 میں جب اعلان ہو رہا تھا تو حافظ ابن تیمیہ اپنے شاگردوں سمیت موجود تھا. حافظ نے دریافت کیا شاگردوں سے کہ یہ کیا اعلان ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ وہ ترکیہ کا مشہور عالم ہے بہت بڑا, ابن مطہر ہلی بادشاہ سمیت آیا ہے. کہا کہ یہ تو ابو حنیفہ کو کافر کہہ رہا ہے. کہا کہ ہاں یہ ہر سال اس طرح کرتا ہے. کہا علماء جواب نہیں دیتے ہیں. کہا علماء اس سے ڈرتے ہیں. کہا روکو میں آتا ہوں. ذہبی اور ابن کثیر دونوں ابن مطہر ہلی کے پیچھے اٹھ گئے, اور اس کو کہا ہے کہ ہمارا استاد آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے. مسجد خیف کے اندر ظہر کی نماز کے بعد مناظرہ ہوا ہے. حافظ ابن تیمیہ نے ان سے دریافت کیا کہ کھڑے ہو جاؤ اور ابو حنیفہ کے کفر پر تقریر کر لو, لیکن تین باتیں یاد رکھو. ابو حنیفہ کا مذہب تین باتوں کا نام ہے. اول وہ جو امام کے اپنی کتابوں میں ہو, ثانیاً وہ جو امام محمد کی کتابوں میں ہو, ثالثاً وہ جس پر مذہب حنفی میں فتویٰ ہو. جس قول پر فتویٰ نہیں ہے وہ تو حنفیوں نے خود رد کیا ہے, آپ اس کا رد کر کے کون سا کارنامہ انجام دے رہے ہیں. لہذا تین طرح ثبوت پیش کرنے کا اس کو پابند کر لیا. اما قالہ ابو حنیفہ او یوجد فی کتاب من کتب اصحابہ او یفتی بہ عند الحنفیہ. چونکہ ابن تیمیہ عالم بہت بڑا تھا, اس کے منہ میں ایسا لگام ڈالا کہ وہ جب کھڑا ہوا تو تقریر نہیں کر سکا. دنیا حیران رہ گئی. کچھ ادھر ادھر کی سقطات ذکر کی. جب ابن تیمیہ کا نمبر آیا تو سب سے پہلے تو اس نے منطق کے اندر گفتگو کی, کیونکہ ابن مطہر ہلی دنیا کے اندر منطق میں بہت مشہور تھے, اور ان کے تمام اصول کو ابن تیمیہ نے رد کر دیا. جو کتاب الرد علی المناطقہ ابن تیمیہ کی کتاب کے شروع میں ہے، اور اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب تہمتوں کا جواب دیا، اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب و مفاخر، اور یہ فیصلہ سنایا کہ امام ابو حنیفہ امام ہدا ہے اور مجتہد مصیب ہے. امام ابو حنیفہ کو کافر کہنے والا بہت پہلے سے خود کافر ہو چکا ہے. ابن تیمیہ کی یہ تقریر اتنی مؤثر تھی اور اتنی مدلل و مفصل تھی، علماء مورخین لکھتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ جہاں بیٹھے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور بادشاہ بھی زار و قطار رو رہا تھا. جس وقت حافظ ابن تیمیہ بیٹھ گئے اور ابن مطہری ہلی کو کہا گیا کہ آپ کھڑے ہو جائے، دیکھا گیا تو وہ مردار ہو چکا تھا، اسی مسجد مسجد خیف کے اندر مناظرے کے دوران مردار ہو چکا ہے. اس لیے میں اپنے علماء سے کہتا ہوں کہ ابن تیمیہ کے بارے میں کچھ احتیاط کرے آپ، کیونکہ وہ حق کے سپاہی تھے. حالانکہ حنبلی شافی آدمی ہے، لیکن اس نے دیکھا آپ برداشت کر لیں گے کہ آپ کے سامنے کوئی امام شافی کو کافر کہے؟ توبہ. اسی طرح وہ کیسے برداشت کر سکتے؟ ابن تیمیہ تو اس مناظرے سے بادشاہ مسلمان ہو گئے دوبارہ، اور ملک میں مذہب اہل سنت رائج ہوا اور رزق کی جڑیں کٹ گئی. تو ابن تیمیہ کو کسی نے رسالہ ہاتھ میں دے دیا کہ یہ اس مردار نے لکھا ہے. اس کا نام ہے منہج الکرامہ فی منصب الامامہ. وہ چھوٹا سا رسالہ ہے، 50 صفحے کا، لیکن حافظ ابن تیمیہ نے جب اس کی خبر لی تو اس سے زخیم 4 جلدیں بن گئی، اور اس کتاب کا نام ہے منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعہ والقدریہ. پاکستان میں یہ کتاب سب سے پہلے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری رحمت اللہ علیہ کی کوشش سے سہیل اکیڈمی نے شائع کی. مجھے بھی حضرت مولانا نے ایک نسخہ بھیج دیا تھا، کیونکہ ہم ان سے ملتے تھے تو گپ شپ لگتی تھی، بہت زیادہ کریم و رحیم تھے، اور ان کو پتا تھا کہ یہ ان تمام مسائل میں میرا مخالف ہے، لیکن ہر درجے مشفق تھے. جب سہیل اکیڈمی سے کتاب چپ گئی، میں نے دریافت کیا تو فرمایا کہ میں نے آپ کے لیے روانہ کر دی. 2-3 دن بعد مل گئی تھی، چونکہ یہ ناشکری ہے کہ ایسے موقع پر ایک محسن کا ذکر نہ کیا جائے. ابن مطہر ہلی کے بعد دنیا کے اندر دوسرا آدمی ابو لالہ مودودی، جس نے اپنی تصنیفات میں صحابہ کے خلاف زہر بھرا. اور میں آج نہیں، کل انشاءاللہ تعالی اس پر پورا درس دوں گا. ہمارا طریقہ یہی ہے کہ آل عمران کے ختم پر مودودیات اور ان کے مغلظات اور ان کی طرف سے تان لان علی اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دکھاتا ہوں اور لکھواتا ہوں تاکہ آئندے کے لیے مسلمان اس فتنے سے بچے. کل کا دن اس کے لیے مناسب ہے کیونکہ اتوار ہے، ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی آئے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، مت بنو ان لوگوں جیسے جنہوں نے کفر کیا. ابن مطہری ہلی تو تھا ہی کافر، تو یہ بھی ان کی طرح بن گیا. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ابن مطہری ہلی سے 2 ہاتھ آگے. وقالوا لاخوانہم، اور یہ کہنے لگے اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر کرتے ہیں زمین میں، او کانوا غزاً، یا وہ غزہ میں جاتے ہیں، غزاً جمع ہے غازن کی، لو کانو عندنا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتو نہ مرتے، وما قتلوا نہ قتل ہوتے. منافقین شور سے چھوڑتے تھے اور کہتے تھے کہ خام خواہ جہاد میں جا کے اپنے آپ کو مروا دیا. ہمارے پاس بیٹھے رہتے، تیرے پاس بیٹھے رہتے تو بزدل ہوتے، تیرے پاس بیٹھے رہتے تو منافق ہو جاتے. پیغمبر کے ہمراہ جہاد میں گئے تو قیامت تک اور ہمیشہ کے لیے ستارہ بن گئے گئے تھے. زندگی کیا ہے؟ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ کر دے اللہ اس کو افسوس ان کے دلوں میں. واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ زندہ کرتے ہیں اور مارتے بھی. سمجھ گئے؟ یعنی موت و حیات تو خدا کے ہاتھ میں. بھائی جہاد میں بھی لوگ مرتے ہیں اور ویسے بھی مر رہے ہیں، جہاد سے بھی واپس آ جاتے ہیں اور ویسے بھی لوگ زندہ رہتے ہیں. تو موت کا تعلق جنگ سے نہیں ہے، موت کا تعلق حکم خداوندی سے ہے. یہ مسلمان کا ایمان و عقیدہ ہے. بھائی وہ لوگ بھی قتل کیے گئے جنہوں نے روافض کے اور دوسرے لوگوں کے خلاف کام کیے، تو آخر ہمارے وہ لوگ بھی تو قتل کیے گئے جو بالکل صلح جو تھے، ان کا یہ میدان نہیں تھا پھر ایسے. واللہ یحیی و یمیت، اللہ زندہ فرماتے ہیں اور وہی موت دیتے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہے ہیں. ولئن قتلتم فی سبیل اللہ، اور اگر تم قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، او متتم، یا مر گئے. غور کیا آپ نے، قتال کو پہلے ذکر کیا، یعنی اصل موت تو قتل ہونا ہے. لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، یقیناً بخشش اللہ کی طرف سے اور مہربانی اس کی، خیر ان بہت خوب ہے. مِمَّا، ان چیزوں سے، یجمعون، جو جمع کرتے ہیں. دنیا میں یا تو ہم مال جمع کر رہے ہیں یا نیکیاں جمع کر رہے ہیں، تو مال اور نیکی دونوں سے ایک ہی فیصلہ شہادت کا بہتر ہے. وَلَئِن مُتْتُمْ، اور اگر تم مر گئے، او قُتِلْتُمْ، یا مارے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو اللہ ہی کی طرف تو جاؤ گے. تفسیر روح المانی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر اس جگہ لکھا ہے، اِذَا كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ اُنْشِئَتُ، جب یہ جسم اور جسمانیت موت کے لیے پیدا کیے گئے، فَقَتْلُ عُمْرِ بِالسَّيْفِ وَاللَّهِ أَفْضَلُ، پھر مسلمان کا قتل ہونا، شہید ہونا خدا کی قسم بہتر ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اکرم بہت زیادہ متشدد تھے، نہ نہ، جہاد اس لیے کہ رسول اکرم بہت مہربان تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص کہے کہ اس پھوڑے کو کاٹو، یہ اس کا احسان ہے، اور جو کہے کہ رہنے دو، وہ تو دشمن ہے. کافر اسلامی معاشرے کے لیے ناسور کی حیثیت رکھتا ہے. فبما رحمت من اللہ، بس یہ تو رحمت اللہ تعالی کی، لنت لہم، کہ آپ نرم ان کے حق میں. لانے لینو سے لنتا. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّلْ، اور اگر آپ ہوتے تندخو، غلیظ القلب، سنگ دل، لن فضو من حولك، بھاگ چکے ہوتے یہ لوگ تیرے پاس سے. ماں تو یہ دیر سخ سڑے دے جی کی خیر دے. فاف عنہم، ماں فرمائیے ان کو، واستغفر لہم، اور استغفار کرے ان کے لیے، خود بھی معاف کرے، اللہ سے بھی معافی مانگے. صحابہ کے لیے شان دیکھو صحابہ کی. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور مشورے کرے ان کے ساتھ کاموں میں. کہیں ایسا نہ ہو کہ غزوہ احد کے بعض معاملات سے اکتا کر کے آئندہ ان سے مشورہ چھوڑ دیں. فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ کا ارادہ ہو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس بھروسہ کیجیے اللہ پر. مسئلہ یہ ہے کہ رفقاء اور ساتھیوں سے مشورہ کرے، مشورے میں خیر ہے، اور مشورے سے جس سے مشورہ کرتے ہیں اس کی دلداری بھی ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ بھائی کب شروع کرے کب ختم کرے، تو فیصلہ تو میرے ہی ہے، لیکن ساتھیوں کی رائے بھی سن لی جائے، ان کو رائے دینے بھی آ جائے گا. اور چونکہ جنگ اسباب کے ذریعے ہے، اور اسباب اہل دنیا جانتے ہیں، اس واسطے صحابہ کرام اور اپنے رفقا سے ہر دور اور زمانے میں مشاورت مفید ہے. لیکن مشاورت توکل کے خلاف نہیں ہے. جب کام کرنے کا وقت آ جائے تو مشورے یا مشورے والوں پر اعتماد نہ ہو، بھروسہ صرف اللہ پر. جیسے اسباب کے درجے میں آدمی شادی کرتا ہے، لیکن بچے کا پیدا ہونا یہ اللہ کے حکم سے ہے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ کام کرنے پر آئے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس بھروسہ کیجئے اللہ پر. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ پسند فرماتے ہیں توکل کرنے والوں کو. اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ، اگر مدد فرمائے تمہاری اللہ تعالی، فلا غالب لکم، بس غالب نہیں آ سکتا کوئی بھی تم پر. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر بغیر مدد کے چھوڑے تم کو. فَمَنْ ذَا الَّذِي، پس کون ہے وہ. يَنصُرْكُمْ مِنْ دُونِ عِبَادِهِ، جو مدد کر لے تمہاری اس کے بعد. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو. سب سے زیادہ زور جو ہے توکل پر ہے. کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں ایک سرخ رنگ کی چادر غائب ہو گئی تھی، بہت خوبصورت تھی. تو بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھی، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اقدس ایسا نہیں تھا کہ بغیر اجازت کے، اگرچہ آپ کو اختیارات تھے، صحابہ سے مشورے یا ان کے علم میں لائے کوئی چیز اٹھائے. اس پر یہ تنبیہ آئی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کب کر سکتے ہیں. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ، شان نہیں ہے پیغمبر کی. اَن يَغُلَّ، کہ وہ غلا کر لے. غلا غلا پختو غلا سنگا قرآن کرا نوتی ہے پختو گورا نا ساتھا پتہ نہیں شنرا نوتا. شان نہیں ہے پیغمبر کی کہ وہ غلول کر لے. اَن غلا، غلول اخذ الشیء من الغنیمہ بدون اذن، غنیمت سے کوئی چیز بغیر اجازت کے لینا، مگر غلا کون. طالب استاد سے بھی میٹھائی خوری پیسی بیٹے کو نشتا آسے برا رہا سنگا بنا رہے دکاندار مقام لوئے ٹپ دے میٹھائی ڈک پرو استاد وہی چہرا دے بس کر رہے بی پی سی بتی زیادہ تو کہ لو ہاں تلاڑ یار مجنی منوری نرال عمرہ میں ہو کا نہ ہو تو استی دی روڑی وی رانجے میں روڑی رانجو کی طرف نے مال گو مر سکے چول یہ رانجے میں دوا چن خود یو شرط دے تھی ترسو مانی میری سر کی بنا گڑے کہ زرو گڑو نقصان مل دی روشی اگر تو یہ سلائی دی کہ وہی مر شما وی سبر ہو کہ یہ خوبات دے گا دیکھو تو اس طرح کی بلندی سوئے لوگ انہیں ٹھنگی کا دنے بیٹھے آئی یا راتولا مجمع رہا ہوں چاہتا سے رہا وما کان لنبی نہیں یغلا، شان نہیں ہے پیغمبر کی کہ وہ بغیر اذن کے کوئی چیز اٹھائے. میدعم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خادم ہے میدعم، اور غزوہ حنین میں حضرت کے ہمراہ ہے، اور حضرت کا گھوڑا صاف کر رہا تھا. فَآتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَ، کہیں سے ناگہانی تیر آیا اور مر گیا، شہید ہوا. تو صحابہ نے کہا ہنی اللہ، کیا بہترین آدمی ہے، شہادت ہے. حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس نے ایک چھوٹی سی چادر یعنی چھوٹا رومال بغیر اجازت، اخذ شملتا من المغنم قبل ان تصیبہ القسمہ، تقسیم سے پہلے پہلے غنیمت سے ایک سرخ چادر لیے، چھوٹی چادر. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس چادر کو آگ میں ڈال کر کے اس کو داغا جا رہا ہے، اور اس کو روکا ہوا ہے، پورے جسم کو اس کپڑے سے داغا جا رہا ہے. چنانچہ کوئی جوتا لا کے رکھ رہا ہے، کوئی تسمہ لا کے رکھ رہا ہے جو اٹھا کے لے گئے تھے. بغیر اجازت کے کوئی چیز لے جانا کوئی آسان کام. ہاں طالبان میں دیو بڑی سپلائی ہوا چھے یار چاہ چپل چھے ہوا چھے یہ زمان چپل نہ چھے غپی جنی کی نہیں پی جنی بھی آگا چھے. ایک دفعہ میں پشاور سے آئے نئے جوتے پہن گئے، زور کی نماز کے لیے آ رہا تھا، ہمارے خادم تھا سراج وہ کھڑا تھا، میں نے کہا خیال لکھو، کہنے لگا بے فکر رہا ہے. جب میں زور پڑھ کے آیا جوتا نہیں تھا، کوئی لے گیا باہر کا، یہ نہیں کہ سب طلبا نہیں اٹھاتے، باہر کے بڑے چور آتے ہیں لیکن طلبا چونکہ غریب یہاں رہتے ہیں اس لیے ان سے پوچھا جاتا ہے. اور چپلیں کھولوں گے اونچے تھے بالکل کے نیچے ابھی نے پارا ہو جاپان میں غلط لگا جا رہا ہوئی جا رہا نہ چپل ہو خدائی پاخر کو لے لی بھائی خیر نہ جی جا کو عوام ہو رہی تو سراج کو غصہ آ گیا وہ ہمارے خادم کو اس نے کہا صبر کرو. بنارس گیا اور وہاں سے اس جیسے دو جوڑے جوتے اور لائے اور اثر کی نماز میں یہاں رکھے. میں نے کہا لگا خیال کو داد نہیں ہونی سی ویرے جی جیسے تخذ کار میں ڈے رکھا چماجی گھر مل پھرا لو اگر جوڑا نہیں وہ نہ غل پمور کوئی قاضی خطے اگر تو چل مرضی. اثر کی نماز پڑھ کے جو ہم گئے اس نے چور پکڑنے کے لیے دو جوڑے رکھے. وہ اتنا قابل چور تھا کہ وہ دونوں جوڑے لے گئے تین ہو گئے. سراج سر میں اللہ سکا گئے بس نماز جو ختم ہو گیا. میں تا تک لپت رشتہ ایک چور یہاں طالب علموں نے پکڑا جوتے جمع کر رہا تھا بوری بری ہوئی. طلبا نے کہا روز ہم بدنام ہوتے یہ شیطان دیکھو خیر پکڑا اس کو بہت مارا ہے بیت الخلاء میں بند کیا. تھانہ دار کو میں نے بلایا اور وہ بار بار کہہ رہا پولیس کو بلائے پولیس کو بلائے. وہ ظالم بچے پولیس والا صاف لار مور دی پولیس کو بلائے پولیس کو بلائے. تھانہ دار آیا اس کو کہا باہر نکلو. جب ابھی کرو گئے تھانہ دار سے کہتے سر کیا حال ہے وہ تھانہ دار دوست ہوا اس لیے تو وہ کہہ رہا تھا کہ میرے محبوب کو بلائے میرے محبوب کو بلائے. میں نے ذمہ میں واضح کیا ڈی آئی جی بیٹھا ہوا تھا نماز کے بعد مجھے کہتا ہے ایسا ہوا ہے. میں نے کہا بغیرت حکومت کا یہی عمل ہے تم ڈی آئی جی اور تیرے ایس ایچ او یہی کر رہا ہے. ایس ایچ او شام کو آئے مجھے کہتے ہیں میں کیا کروں روز چوریاں کرتا ہے پکڑا جاتا ہے ہم سے دوستی ہو جاتی ہے ہمارا قصور کیا ہے. میں نے کہا آپ کا قصور یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سزا دیں. توبہ. چور تو عجیب و غریب ہوتے ہیں اور کسی کی عادت ہو گئی ذرا سی چیز لینے کی توبہ استغفار. یہ ایک روپے آج اٹھایا موقع ملے گا تو ایک لاکھ بھی اٹھائے گا. مشہور ہے کہ چوری جب سیکھی جاتی ہے تو مرغی کے انڈے سے شروع ہوتی ہے جیب کے قلم سے شروع ہوتی ہے جیب کے رومال سے شروع ہوتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے میں دارالحدیث کے اندر پڑھا رہا تھا میں نے دورے والوں کو سنایا پھر ایک شخص آیا جوتا ڈھونڈ رہا تھا ادھر 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 مجھ سے پوچھا کہ میرا جوتا کون لے گیا. میں نے کہا مجھے کیا پتا ہے میں یہاں کا امام ہوں محتجم ہوں یا میں یہاں چوکیدار ہوں. چوکیدار گیٹ پہ بیٹھا ہے اس سے پوچھا اس سے پوچھا اس نے کہا ہم تمہارے چپل کے لیے بیٹھا ہوا ہم پورے مدرسے کو دیکھ رہا وہ غصہ ہو گیا چلا گیا. کچھ دیر بعد وہ واپس آیا اور اس کا وہ جوتا وہ دور حدیث کے سامنے رکھا ہوا تھا. اس نے وہاں سے مجھے میں پڑھا رہا تھا بخاری شریف زہر کے بعد جلد ثانی تو اس نے مجھے ایسے اشارہ کیا کہ دیکھو داڑھی ہے اور پگڑی ہے اور چوروں کو آپ پڑھا رہے ہیں. تو میں نے طالب علم سے کہا کہ تم نے اس کا جوتا کیوں اٹھایا. تو طالب علم گئے سب ایک ایک اپنا اپنا جوتا اٹھا کے لے آئے. کہا ہم ہماری اتنی تعداد ہے اور اتنے جوتے ہیں اور جوتا ہمارے پاس کیسے آیا ہم کیسے لاتے ہمارا تو اپنا رکھا ہوا ہے. باقی وہ تمام طلبا نے اپنا اپنا جوتا ہاتھ میں لیا تو وہ ایک ہی بچ گیا کہ یہ پتہ نہیں کون لا کے رکھتا ہے ہمیں بدنام کر رہا ہے. تو میں نے دعا کی میں نے کہا یا اللہ اگر یہ شخص مجھ پر اور طالب علموں پر تہمت لگاتا ہے تو اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنی طاقت دکھا دے. میں بھی غصے میں تھا پتہ نہیں کیا ہو گیا حالانکہ ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. مغرب کی نماز کے بعد جنازہ آیا جنازہ پڑھا پڑھنے کے بعد ایک آدمی سے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو آج مرا کہ آپ کو پتہ نہیں. میں نے کہا نہیں کہ یہ آج ادھر جوتے کا الزام لگا کے محلے میں گھوم رہا تھا کہ یہ چوروں کا مدرسہ ہے. میں نے کہا کیا کسنے میں آیا کہ یہاں جوتا گم ہوا تھا پھر ڈھونڈنے آئے پھر آپ سے ملنے دوبارہ غصہ کرنے آئے لیکن آپ حدیث پڑھا رہے تھے. تو کہا بس ابھی مغرب کے قریب جو ہے نا مردار ہو گیا. از مکافات عمل غافل مشو. اگر وہ طالب علم جوتا اٹھا چکے ہوتے تو ان کا حشر خراب ہوتا, یاد رکھو. خدا تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں ہے, جو گڑبڑ کرے گا وہی پکڑا جائے گا. میں کہتا ہوں مر جاؤ لیکن کسی کی چیز مت اٹھاؤ. کبھی کبھی میں کہیں جاتا ہوں, میرے سامنے جوتا رکھتے, میں نے کہا عادت ہو جائے گی, پرائے جوتا پہننے کی عادت ہو جائے گی, اور بہت خراب عادت. کوئی مغل دار خدا نہ پکور کے مدام جنگ, اور پے ابلے بندہ خدے نہ پکو کے پیزار تنگ. یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے. میں نے ایک استاذ کو کڑا کیا تھا کہ یہ طالب علم ایک دوسرے کے جوتے پہنتے ہیں, مارو ان کو, ڈنڈا ہاتھ میں تھا. کس کا جوتا ہے؟ جی میرا ہے, دو لگائے, ایک اور کو دو لگائے. طالب علم ایک پٹ کے جا رہا تھا اور ہنس رہا تھا. میں نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہ جی استاذ میرے جوتے پہنے ہوئے. مجھے فلا حول ولا قوت الا باللہ, کہ استاد جی نے میرے جوتے پہنے اور مجھے مار رہے کہ لوگوں کو کیوں پہن رہے. تو قانون محترم کے لیے اور طالب کے لیے, استاد کے لیے شاگرد کے لیے یکساں ہو, تب جا کر کے بالا دستی کرتے ہیں اس کو, کہا بس ہٹ جاؤ, آئندہ یہ کام نہ کر. جمع چپل یا چولی اسی اٹھا پڑا. عادات اپنی درست اور صحیح کر لو, بغیر اجازت کے کسی کی چیز اٹھائی. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ نے واپس نہیں کی ہے, نہ اللہ فرض قبول فرماتے انہیں نفل, کتنا ناراض ہے اللہ تعالیٰ, اندازہ لگا. وما کان لنبی, شان نہیں ہے پیغمبر کی, یعنی امت کو بھی یہ زیب نہیں دیتا, ان یغل, کہ وہ غنیمت میں غلول کرے, خیانت کرے. وَمَن يَغْلُلْ, جو کوئی خیانت کرے بغیر اجازت کے چیز اٹھائے, یات بما غل یوم القیامہ, آئے گا قیامت کے دن اپنے اس غلا کے ساتھ. حدیث شریف میں سر کے ایک شخص کے گردن پر بکرا ہوگا, بے 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 چوری کیا ہے. ایک اور شخص ہوگا اور اس کے سر پر اونٹ ہوگا, چوری کیا جائے. ایک اور شخص ہوگا اس کے سر پر زمین پڑی ہوگی ساتویں زمین تک, جہاں کے پلاٹ نظر آتے ہیں ملا بور منڈے کی قبضوں کروانی ہوگی. بے تپوس فتویٰ اس میں یہ ہے کہ سرکاری املاک جو ان کے فائدے میں نہیں ہے, دین کے فائدے کے لیے قبض کرنا جائز ہے, لیکن شخصی چیز دین کے لیے بھی لینا جائز نہیں. کسی کا ذاتی پلاٹ ہے, آپ مدرسہ بنا رہے ہیں, حرام, نہ جائز. مسجد بنا رہا ہے, اکبر القوائے. اللہ. ثم توفى كل نفس ما كسبت, پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر انسان کو جو اس نے کمایا. وهم لا يظلمون, اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. افمن اتبع رضوان اللہ, حضرت اقدس سید علی اجویری, جس کو یہ لوگ داتا گنج بخش کہتے ہیں, حضرت نے لکھا ہے کہ میرے پاس ایک دیوان تھا عربی میں, میں نے بہت محنت سے لکھا تھا, ایک آدمی نے چوری کر کے اپنے نام پہ شائع کیا. فرمایا اس کو میں نے دیکھا کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا. طالب علم کتاب چوری کرتے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے, یا کوئی بھی مولوی ایسا کرے یہ حرام ناجائز ہے, کتاب کی چوری بھی کہ جی ہاتھ کٹے گا, ہاتھ نہیں کٹا تو اپنا انجام دے. ایک مولوی صاحب نے میری دعوت کی تھی, ایک کتاب میری گم ہو گئی تھی, اس کے پاس وہ کتاب رکھی ہوئی تھی, میں نے اٹھائی تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ھذا ما عہد الی شیخ الحدیث والتفسیر مولانا مفتی محمد ظہیر علی خان. میں نے کہا یہ کب آپ کو میں نے ہدیہ کیے؟ کہنے لگے کی تو نہیں تھی لیکن میں لے آیا, میں نے لکھ دیا کہ آپ چھوڑ دو. اندازہ لگا. میں نے کہا اللہ کے بندے, آپ نے اتنی پرتکلف دعوت کی, اتنی عزت کی, اور کتاب چوری کی. کتاب تو میں اٹھا لایا, اس کو پیسے دیے کہ آپ اور خرید لیں. اس لیے کسی عالم کو کتاب دینا ایک مصیبت ہے. کتاب ورک ہے ویسا پلاب جو ہے سارا ماقام سارا ماقام آخر کی بجے بڑا خبر ہونے کا ہے نا. آ کتاب چھ جا پٹ کرے ہم تو پٹ کرے. چمن کے اندر ایک کتاب ملی بہت نادر قلمی, کوئٹے کے دلالوں کو ساتھ لے گئے, انہوں نے بتائی کتاب بہت اعلیٰ تھی. مولوی صاحب نے جو قیمت بنائی مناسب بتائی. میں نے کہا ٹھیک ہے. یہ مجھے کہتے ہیں میرا نشا میرا نشا. میں بولی میں آخلا سچن کشن یہ سفی کمی لے دی منظر روک کو کہتے ہیں اس کو مت خریدو اس میں صفحے کم ہیں. درمیان میں سے چار صفحے نہیں تھے. مجھے بھی غصہ آیا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے نقص سمیت لیتا اس کو نقص سمیت لے لی. وہ بیچنے والا گھبرایا ہوا جی تو بالکل صحیح تھی. میں نے کہا آپ کے سامنے میں نے کہا آپ پرواہ نہ کریں چلو یہ چار صفحے نہ صحیح اور کتاب دیکھ لیں. پیسے میں نے اس کو ادا کیے. جب کوئٹے میں جدا ہو رہا تھا وہ دلال عالم اس نے اپنی جیب سے چار صفحے نکالا کہ یہ لے لی. میں نے کہا یہ کہاں کہا یہ میں نے پھاڑ دیے تھے اس کی کتاب کو بے قیمت کرنے کے لیے. اب تو آپ نے خرید لی تو آپ رکھ لیں. اتنی سی گولی یہاں لگی اور سارا جسم بیکاروں کی اسی طرح مر گیا. کتاب کا احترام و ادب اگر آپ اور ہم نہ کریں کون کرے. علماء لکھتے ہیں کہ یہ انگریزی اے بی سی ڈی اگر اس کو بھی حروف عربی میں لکھ دیا جائے تو احترام ضروری ہے. احترام ضروری. یہ نہیں کہ یجوز الاستنجاء بعراق المنطق حماقت کی بات ہے بے وقوفی کی بات ہے. اور ایسے بہت سارے علماء ہیں جن غریبوں کے کتب خانے لوٹ لیے گئے. افمن اتبع رضوان اللہ, آیا وہ جو متبع ہے اللہ کی خوشنودی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ. کمن مان اس شخص کے ہیں باب سخط من اللہ جو لوٹ کے اللہ کا غصہ لے کر. وماواہ جہنم اس کا ٹھکانا دوزخ ہے. وبئس المصیر ناکارہ بازگشت ہے. ہم درجات عند اللہ یعنی لہم درجات عند اللہ یہ بلاغت کی ایک شان ہے. جیسے فلان عدل یعنی یعدل عدلا فلان کیا ہے سر کاپا عدل ہے. ہم درجات لہم درجات ان کے لیے درجے ہیں اللہ کے ہاں. واللہ بصیر بما یعملون. لقد من اللہ علی المؤمنین یقیناً احسان کیا اللہ نے مسلمانوں پر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم جب بھیجا ان میں پیغمبر انہی میں سے. رسولا روح المانی میں ہے. عظیم الشان رفیع القدر من انفسہم من جنسہم و بشرہم ایک بشر کو پیغمبر بنایا. یتلو علیہم آیاتہ پڑھتے ہیں ان پر اس کی آیتیں. ویزکیہم پاک کرتے ہیں ان کو. ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور سکھاتے ہیں ان کو کتاب اور سنت. وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین اگرچہ تھے یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں. یعنی پیغمبر کے تشریف لانے سے پہلے تو سب لوگ خطا پر تھے. اس آیت کے ذیل میں روح المانی میں لکھا ہوا ہے شیخ ولی الدین عراقی صاحب مشکات کا فتویٰ نقل کیا ہے کہ یہ ایمان لانا کہ رسول اکرم عرب تھے عجم نہیں تھے اور بشر تھے. آپ جن یعنی ناری اور ملک یعنی نوری نہیں تھے. یہ ایمان کے لیے ضروری ہے. اور آگے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جس کا انکار کر لے تو وہ قرآن اور سنت اور 1400 سال اسلامی تاریخ کو رد کر رہا ہے. اور اگر وہ نا سمجھ ہے تو ہم سمجھا دیں گے. اور اگر وہ ضد کر رہا ہے تو حکمنا بکفری ہی ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ کافر ہے. تو بشریت کے منکر کو روح المعانی میں کافر لکھا ہے. اس دن میں نے عبارت نکالی کرنے نکل کی مصیبہ. آیا جب کبھی پہنچتی ہے تم کو مصیبت, قد اصبتم مثلیہا, تو تم پہنچا چکے ہو اس کا ڈبل دورا. پہلے بھی تسلی دی, ای ام سسکم قرہم فقد مست القوم قرہم مثلو. اب فرمایا کہ اگر تم احد میں زخمی ہو گئے تو خیر مشرکین بھی تو مر گئے. قل تم کہتے ہو انا ہذا, کہاں سے تکلیف پہنچی؟ قل ہو من عند انفسکم, آپ فرمائیے یہ خود تمہاری طرف سے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ سب کچھ کر سکتے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان, اور جو تکلیفیں پہنچ گئی تھی جس دن آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں. فبإذن اللہ, اللہ کے حکم سے, ولیعلم المؤمنین, تاکہ ظاہر کرے مسلمانوں کو, ولیعلم الذین نافقوا, اور ظاہر کرے منافقوں کو. مسلمان جم گئے, منافق پیچھے ہٹ گئے. وقیل لهم, کہا جاتا ہے ان سے, تعالوا آؤ, قاتلوا فی سبیل اللہ, قتال کرو اللہ کے راستے میں. اب یا کم از کم دفاع تو کرو, یا تو انہیں مارو یا کم از کم ان کو ہم سے تو ہٹاؤ. ڈیفینس جسے کہتے ہیں, ڈیفینس کرو. قالو کہتے ہیں, لونا لم قتالا, اے کاش اگر ہم لڑنا جانتے, لتبانا کو, ہم ضرور تمہارے ساتھ ہوئے ہوتے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان, وہ کفر کو اس دن زیادہ نزدیک ہے ایمان سے. یعنی ایمان تو چلا گیا جھوٹ بول کر. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم, کہتے ہیں وہ اسے جو ہے نہیں ان کے دلوں میں. واللہ اعلم بما یکتمون, اور اللہ جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں. الذين قالوا, وہ لوگ جو کہتے ہیں, لاخوانہم, اپنے بھائیوں سے, وقعدوا, بیٹھ گئے, خود بھی نہیں جاتے ان کو ہی بٹھاتے ہیں. ربی وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے منافقین ساتھیوں کے بارے میں آئی. گھروں میں بیٹھے ہوئے اور اپنے بھائیوں سے کہتے, لو اطاعونا, اگر ہماری بات مانتے, ما قتلوا, نہ مر چکے ہوتے, نہ مارے جاتے. قلا فرماؤ, فادروا عن انفسکم الموت, تم دور کرو اپنے آپ سے موت, ان کنتم صادقین, اگر تم سچ رہے ہو. مطلب یہ کہ تم دوسروں کو بچاتے ہو اپنی تدبیر سے, تو اس تدبیر سے اپنی موت ٹال لو. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا, گمان نہ کرے ان لوگوں کو جو مارے گئے اللہ کے راستے میں کہ وہ مردے ہیں. بل احیاء عند ربهم, بلکہ وہ زندے ہیں رب کے ہاں. یرزقون, ان کو روزی دی جاتی ہے. فرحین, خوش ہیں, بما آتاہم اللہ من فضلہ, جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل میں سے. ویستبشرون بالذین, اور خوش ہیں ان لوگوں پر, لم یلحقوا بہم من خلفہم, جو ان کو ملے نہیں ہیں ان کے بعد والے. کس بات کی خوشی ہے؟ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ یہ غمگین ہوں گے. يستبشرون بنعمة من الله وفضل, خوش ہوتے ہیں اللہ کے احسان اور فضل پر. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين, اور بے شک اللہ ضائع نہیں کرے گا اجر مومنوں کا. گزشتہ آیت پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حیات بعد الموت ہے, اور یہ شروع ہوتی ہے قبر سے اور مکمل ہوتی ہے قیامت میں. دلالت النفس کے ساتھ, بلکہ عبارت النفس سے حیات شہداء کی ثابت ہے, اور دلالات و اقتضاء و اشارات سے انبیاء اور دیگر مسلمانوں کی بھی ثابت ہے. اس حیات میں کوئی اختلاف نہیں ہمارے بزرگوں کا. ہر دونوں بزرگوں کی وضاحت موجود ہے, مولانا غلام اللہ خان کی بھی اور مولانا پنجپیر کی بھی، کہ روح ایک تعلق جسم سے رکھتی ہے. جس قدر قرآن و سنت میں آیا ہے جسم بیٹھ سکتا ہے، جسم بول سکتا ہے، جسم سن سکتا ہے، جسم کھا پی سکتا ہے، جو قرآن و سنت میں آیا. روح کے تعلق کے بعد اختلاف دو جگہ ہے. ایک تو بعض بزرگوں کی عبارات میں اس حیات کو حیاتی دنیاوی کہا ہے، یہ مشائخ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ حیاتی دنیاوی کیسے. میں نے گزشتہ گفتگو میں یہ بات کہی تھی کہ میں بھی حیات قبری، برزخی، اخروی، مثالی، نوع من الحیات مان رہا ہوں. اور حیات دنیاوی کی تعویل ہم اس طرح کرتے ہیں کہ چونکہ قبر دنیا میں ہے اور شروع یہی سے اور کچھ تعلق اہل دنیا سے ہے، اذا مررت من القبور فقولوا السلام علیکم، جب ہم اعمال کرتے ہیں تو ثواب ان کو پہنچتا ہے. اگر حیات دنیاوی کا مطلب یہ ہے تو یہ مسلمہ ہے. یا حیات دنیاوی جیسے حضرت بنوری نے لکھا ہے کہ یہ اکمل من الحیات دنیا، اور وہاں پر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے اور فرمائے یرزقون. میرا جہاں تک اندازہ ہے اس میں نزاع جو پیدا ہوا ہے وہ تعبیر کے اساعت سے ہوا ہے، کیونکہ وہ دونوں بزرگ بھی علماء دیوبند ہیں. مجھے آج تک شیخ القرآن مولانا پنجپیر یا مولانا غلام اللہ خان کی ایسی کوئی تقریر و تحریر نہیں ملی جس میں وہ روح اور جسد کے تعلق کا قائل نہ، بلکہ اس کے خلاف والوں کو وہ ڈانٹ دے. یہ بات 22 اپریل 1972 عنایت اللہ شاہ گجراتی نے اور پھر اس کے خاص علم بردار سعید چترڈگڑی نے اور کراچی کے ڈاکٹر عثمانی وغیرہ نے کہی ہے. بقیہ تمام کے تمام علماء دیوبند اور علماء اہل سنت ہر دور اور ہر زمانے کے روح اور جسم کے تعلق کے قائل ہیں. اگر حیات دنیاوی سے مراد یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں آتے جاتے ہیں جیسے مبتدئین کہتے ہیں، تو ہم ہزار بار بیزار ہیں اس گندے نظریے سے. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ روح کا جسم سے کوئی تعلق نہیں، تو ابن تیمیہ کے فتاوی رابی کا حوالہ اور صفحہ پہلے بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں ہاؤلاء کفار باجماع المسلمین، یہ لوگ کافر ہیں جو روح و جسم کے تعلق کے قائل نہیں. اب فتویٰ بھی ان کے ہاں کے معتمد عالم کا ہے. مشکات شریف پڑھا رہا تھا جلد اول، اس میں ایک جگہ وہ حدیث آئی کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہے اور یہ ہے وہ ہے. ایک مولوی صاحب تھے یہاں، وہ بعد میں ایک مدرسے میں گئے، وہاں بڑی ترقی کی، آخر کار نکالے. وہ تھا اندر سے وہی، لیکن پڑھاتا بہت اچھا تھا اور کوئی ایسی بات نہیں کہ احتیاط بہت کرتا. اس دن میں نے موڈ سے ذرا مشکات والوں کو سمجھایا. جب میں اندر گیا تو وہ بڑے رو رہے تھے. میں نے پوچھا خیریت؟ کہا آج پتہ چلا کہ ہم تو مسلمان ہی نہیں. میں نے کہا اچھا، انا للہ، کیوں؟ کہنے لگا ابھی ابھی آپ نے کہا کہ روح اور جسم کے تعلق کا جو قائل نہیں ہے. تو میں نے کہا کیا آپ قائل نہیں ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ موت پر جب روح نکل گئی تو قیامت سے پہلے پہلے دوبارہ جسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں. میں نے کہا برائے ابن حاضر کی حدیث مسند احمد میں بالکل سند جلیل القدر کے ساتھ موجود ہے، اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو تان یاد ہے اس پر؟ اور قاضی شمس الدین صاحب نے شرح مشکات اور شرح مسلم سب میں اس حدیث کی تصحیح کی. کہتے ہیں نہیں مجھے یہ بات پسند نہیں ہے. میں نے کہا کیا پسند نہیں ہے؟ حدیث تو موجود ہے کہ ثم یعاد روحہ الی جسدہ، یہ فقہ اکبر ابو حنیفہ کی ہے، ابو المنتہی کی شرح کے ساتھ. اس میں لکھتے ہیں بیکندی کی شرح کے ساتھ موجود ہے کہ وعود الروح الی الجسد حق. تو آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ تعلق نہیں ہے؟ کوئی ایک عبارت 1400 سال میں آپ دکھائے. بس وہ خدا کا کرنا تھا, اس کے منہ سے نکلا کہ آپ کوئی ایک عبارت ایسی دکھائے کہ روح اور جسد کے نہ ماننے والے یہ کافر ہیں. میں نے کہا بس سٹ پڑ جا, اب تو فیصلہ بات. میں نے کہا مانو گے پھر؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا بس اب تو جنگ ختم ہو گئی, اگر میں نے دکھایا تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو میں کل معذرت کرتے ہوں طلبا سے کہ اس مسئلے میں تھوڑی زیادتی ہو گئی. میں نے کہا ابن تیمیہ کے کسی شاگرد سے دکھاؤں؟ تو کہنے لگے ابن تیمیہ سے دکھایا. میں نے کہا مرحبا. میں نے فتاوی ابن تیمیہ جو 37 جلدوں والا ہے اس کی 4 جلد اٹھائی, حوالہ میں نے لکھا ہوا تھا. میں نے کہا یہ آپ پڑھتے جائیں. اس سے سوال ہوا ہے کہ مرنے کے بعد عذاب اور راحت کا تعلق روح سے ہے یا جسم سے ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ روح سے بھی ہے اور جسم کو تکلیف ہو رہی ہے, اور جسم کو بھی عذاب ہو رہا ہے, روح پریشان ہو رہی ہے. لیکن یہ سمجھنا وَأَمَّا مَنْ قَوْلُ مَنْ يَقُول, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تجرد الروح عن الجسد والروح لا يتصل بالجسد, اور روح کا جسم سے کوئی تعلق نہیں, فہاؤلاء کفار باجماع المسلمین. یہ کتاب دیکھنے لگا. میں نے کہا یہ احسن العلوم کی چھپی ہوئی نہیں ہے, مکہ مکرمہ سے سبیل بن باز کی نگرانی میں چھپی ہوئی کتاب موجود ہے, دکھا دیں گے. کہنے لگے بس میں نے مان لیا کہ ہم غلطی پر ہیں. میں نے کہا غلطی پر نہیں ہے, فوراً اسی کاغذ پر استعفی لکھو چٹ پٹ, یہاں سے جب اٹھو گے تو احسن العلوم کے استاد نہیں ہوں گے. ہم کفار کو نہیں پالتے ہیں, ہم نے مسلمانوں کے لیے مدرسہ بنایا ہے. اور میں نے کہا اس علم کی کوئی ضرورت نہیں جس کے استاد کا ایمان نہ ہو. مدارس علم کے لیے نہیں, عقائد کے تحفظ کے لیے بنے. میں نے کہا میں ان بزدل محتمموں کی طرح نہیں ہوں جیسے گلنار بیگموں کو پال رہے ہیں. ہم تو پورا بجا کے رکھتے ہیں الحمدللہ, اور بڑے بڑے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے وہ لکیر پہ سر رکھ چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس موضوع پر کتاب لکھی آب حیات, اسی حیات کے مسئلے پہ, لیکن لوگ دیکھتے نہیں. اس نے چند سطریں لکھ دیے, بس میں نیچے لکھ دیا کہ استعفی منظور کر لیے گے اور ابھی فارغ ہے. میں بس اسے مار سکا, کافر نہ پالوں میں. ابن تیمیہ وہی جدا کفار بھی پیجما ہے مسلمان. تو اس میں غلو سے بہت پرہیز کریں. حیات برحق ہے بعد الموت بتعلق روح مال جسد, ہے تو ماں کانا, ہمیں اس کی کیفیات کا کیا پتا ہے؟ ہم نہ تقی الدین سبکی اور احمد رضا خان کی طرح ان کو ہر جگہ زندہ مانتے ہیں, اور نہ چتروڑگڑی اور عنایت اللہ شاہوں کی طرح قبر میں بھی بلا روح بلا تعلق مانتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم اہل سنت والجماعت اہل توحید اعتدال کے لوگ ہیں الحمدللہ. لیکن ان دونوں بزرگوں سے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان اور شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجیری سے تعلق کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان میں اس میں اعتدال ہے. غلام اللہ خان صاحب تو دارالعلوم دیوبند کا سپاہی ہے, مولانا پنپیر صاحب کی تعبیرات میں شدت اور غلظ بہت زیادہ ہے, لیکن بات وہی ہے. چنانچہ وہ بھی تعلق روح مال جسد مان رہا ہے اس آیت کے نیچے بھی اور گزشتہ آیت کے نیچے بھی. اس تعلق کو بعضوں نے حیات کہا ہے, لیکن حیات البرزخیہ, حیات القبریہ, حیات اخرویہ, حیات بعد الموت. حیات بعد الموت کو دنیا کی حیات کہنا بتاویلن تو صحیح ہے, لیکن بغیر تاویل کے یہ مشکل کام ہے. ہمارے بعض بزرگ اور بعض اہل مسلک بھی تھوڑے سے اس تشریح پر مجھ سے ناراض رہتے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ شاید ان کا جنوح کئی اور ہے, ہرگز نہیں. ہم اپنے مسلک پر جبل پہاڑ کی طرح قائم اور انشاءاللہ تعالی قائم رہیں گے. لیکن غلو اور ناجائز اقوال مناسب نہیں. بات اس میں اور بھی ہے اس لیے الذین استجابوا للہ والرسول, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اطاعت کی اللہ اور اللہ کے رسول کی, من بعد ما اصابہم القرح, بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچ چکے تھے. یہ بدر صغرا بھی کہلاتا ہے اور بات کہتے ہیں کہ احد کے بعد انہوں نے ایک حملہ کیا تھا, وہ مراد ہے. جس وقت احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور بہت سارے زخمی ہوئے, مشرکین چلے گئے تو مکہ مکرمہ سے باہر انہوں نے اجلاس کیا اور انہوں نے کہا کہ 70 بڑے بڑے مارے گئے اور تھوڑے باقی ہیں, دوبارہ جا کے ان کو ختم کر دیتے ہیں, جان چھوٹے. ہر شخص نے اپنی رائے پیش کی. ابو سفیان نے تقریر میں کہا کہ میں ایک بات تم سے کہنا چاہتا ہوں, غور سے سن لو, کہ شیر جب زخمی ہو جاتا ہے تو پھر لڑتا بہت ہے. اب کیا اگر تم گئے اور پیٹ کے آ گئے تو وہ آئی حاصل شدہ عزت بھی خراب ہو جائے گی. تو مشرکین تو بزدل ہو گئے, سب نے کہا نہیں اب دوبارہ نہیں جائیں گے. بات کہتے ہیں کہ اس کے لیے صحابہ تیار تھے بالکل. تو ابو سفیان نے نعیم ابن مسعود کو کچھ پیسے ویسے دے دیے اور اس کو کہا کہ تم جاؤ اور کہو کہ بہت بڑا لشکر جرار آ رہا ہے مشرکین کا, اس اہل مدینہ کو ختم کر رہا ہے. یہ سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جن کے زخم ہرے تھے اسی حالت میں تلواریں لے کے باہر آ گئے. تو قاصد نے دوبارہ جا کے کہا کہ میں نے اعلان تو کیا لیکن وہ ڈرے نہیں بلکہ میدان میں نکل آئے. اس کا ذکر ہے یہاں, الذین قالوا, الذین استجابوا للہ والرسول, وہ لوگ جنہوں نے اطاعت کی اللہ اللہ کے رسول کی بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچ گئے, للذین احسنوا منہم, واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے اخلاص کیا, واتقوا, بچ کے رہے, اجر عظیم, اجر بڑا ہے. الذین, یہ وہ لوگ, قال لهم الناس, جن کو لوگ کہتے ہیں, ان الناس قد جمعوا لکم, بے شک لوگ جمع ہو گئے تمہارے لیے, فخشوہم, ڈرو, فزادہم ایمانا, پس بڑھنے لگا ان کا ایمان. تب میں نے ترجمہ مفعول کا کیا محاورتاً, اصل میں تو ہے کہ وہ بڑھنے لگے ایمان میں. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, کہنے لگے کافی اللہ اور بہترین کارساز ہے. یہ کلمہ حضرت ابراہیم نے نار نمرود میں پڑھا, گل گلزار ہو گئے. یہ کلمہ جس مصیبت و تکلیف میں پڑھا جائے اللہ اس سے آسانی دے دیتا ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, بعض بزرگوں نے اس کے ساتھ نعم المولا ونعم النصیر. اللہ, باقی ایمان کی زیادت و نقصان پر سورۃ انفال میں کلام ہوگا انشاءاللہ. فانقلبوا, بس یہ پلٹ گئے, بنعمت من اللہ, اللہ کی مہربانی لے کر, وفضل, اس کا احسان یعنی غنیمت. لم یمسسہم سوء, پہنچی نہیں ان کو کوئی تکلیف. واتبعوا رضوان اللہ, اور انہوں نے اتباع کیا اللہ کی رضا کا, واللہ ذو فضل عظیم, اللہ بڑے فضل والے ہیں. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ, بے شک یہ تو شیطان ہے جو ڈراتا ہے اپنے جیسوں کو. اولیاء کا ترجمہ کیا اپنے جیسے. فلا تخافوہم, پس تم ڈرنا نہیں. وخافونی, مجھ سے ڈرو, ان کنتم مومنین. ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر, غمگین نہ کرے آپ کو وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں. انہم لن یضروا اللہ شیئا, بے شک یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اللہ کا. یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرۃ, چاہتے اللہ کہ نہ چھوڑے ان کا کوئی حصہ آخرت میں. ولهم عذاب عظیم، ان کے لیے عذاب ہوگا درد بڑا. یہاں تینوں عذاب ذکر ہیں. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، یہ کفار کی تفصیلی مذمت ہے. ذم الکافرین والمشرکین مفصلا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختیار کیا کفر ایمان کے بدلے میں، لن یضر اللہ شیئا، کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اللہ کا. ولہم عذاب الیم، ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. ولا یحسبن الذین کفروا، گمان نہ کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ وہ جو مہلت دیتے ہیں ان کو یہ کچھ بہتر ہے ان کے لیے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، بے شک مہلت دیتے ان کو تاکہ یہ بڑھ جائے گناہ میں. نیک آدمی کی مہلت نیکی ہے، اور ناکار انسان کے لیے مہلت جب وہ توبہ نہ کرے بربادی ہے. ولہم عذاب مہین، ان کے لیے عذاب ہوگا رسوا کن. ما کان اللہ لیذر المؤمنین، نہیں اللہ کے چھوڑ دے مسلمانوں کو. علامہ، اس حال پر، انتم علیہ، کہ تم اس پر ہو. حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ علیحدہ کر لے ناپاک کو پاک سے. ناپاک مشرک، جہاد کی ضرورت اس لیے پیش آئی تاکہ طہارت ہو جائے، تطہیر ہو جائے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور نہیں اللہ کے اطلاع دے تم لوگوں کو غیب کی. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ چنتا ہے پیغمبروں میں سے جس کو چاہے. ایک ہے اطلاع علی الغیب برحق، دوسری ہے اظہار بالغیب برحق، تیسری ہے انباء بالغیب برحق. یہ سب کے سب اقسام ہیں وحی بالغیب. ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، لیکن بدعتی کہتے ہیں ثابت ہو گیا. کیا چیز ثابت ہو گئی؟ اطلاع علی الغیب، اس میں اختلاف ہی نہیں تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک خوشخبری دی غیب ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت، جہنم، دوزخ، تفصیلات، حشر نشر، سب مغیبات ہیں، لیکن نوحی ہی الیکا ہم وحی کر رہے ہیں آپ کو. اب تم کہو کہ وحی نہیں ہے تو ہو جائے گا کافر، کیونکہ منکر وحی بالاتفاق کافر. یہ علم غیب ثابت کر رہے تھے، خود ہی گئے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ چنتا ہے پیغمبروں میں سے جس کو چاہے. محقق الاثر امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صاحب نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، ازالۃ الریب عن مسئلۃ علم الغیب، جو انسائکلوپیڈیا ہے وہ لے لو، میں انشاءاللہ عرض کروں گا اپنے مقام میں. فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لے اللہ پر، ان کے پیغمبروں پر. وان تؤمنوا وتتقوا، اگر تم ایمان لائے اور بچ کے رہے، فلکم اجر عظیم، تمہارے لیے اجر بڑا ہوگا. عجیب بات سنو کہ علم غیب میں ان کا اختلاف ہم سے نہیں ہے، قرآن سے ہے. یہ تو قرآن کا، آپ آیت پڑھیں گے کہ علم غیب نہیں، وہ کہیں گے ہے تو بھئی آپ نے تو آیت کا انکار کر لیا. ولا یحسبن الذین یبخلون، گمان نہ کرے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں. بما ان چیزوں میں، آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے دی ان کو اپنے فضل میں سے، سب کچھ ہے اور خرچ نہیں کر رہا ہے. ہوا خیر لہم، کہ وہ کچھ بہتر ہے ان کے لیے. کہتے یہ حال واقع ہو گیا اس لیے خیرن کر دیا. بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ شر ہے ان کے حق میں. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان قریب زنجیر کی طرح توق ڈالا جائے گا جو انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن. قیامت کے دن وہ سونا، وہ چاندی، وہ اناج اور پیسے جو اللہ کے راستے میں نہیں دیے، ایک مجرم کے زنجیر کی طرح گلے میں لٹکا لیں گے. جس طرح چور کو پکڑتے ہیں نا تو چوری ساتھ رکھتے ہیں کہ یہ اس اخبار میں آتا ہے کہ یہ اس نے چوری کی، اس کے گلے میں ڈالا جائے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے وراثت آسمان و زمین کی، یعنی سب ختم ہو جائیں گے اور اللہ ہی کا ہوگا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے مال خرچ نہیں کیا، يُمَثَّلُ لَهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ وَأَقْرَنَ، گنجے قسم کا سانپ یا سینگوں والا سانپ بن جائے گا، اور وہ اس کو ایسا اپنے پیروں کے نیچے روندے گا، ڈستا جائے گا اور کہے گا زک انا مالو کا، زک انا کنزو کا، چک میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں. اب سورت کے خلاصے شروع ہو گئے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، خوب سن لیا اللہ نے باتیں ان لوگوں کی جنہوں نے کہی، ان اللہ فقیر، بے شک اللہ محتاج ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار ہیں. اس بیمان کا نام تھا فنحاس، فنحاس الیہودی. ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے، ابن جریر نے سدی سے، قتادہ وغیرہ سے، ایک روایت میں یہ کہ یہ خوی بن اختب ہے، خوی بن اختب یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا بہت زور دے رہا ہے، زکات بہت طاقت سے مانگ رہا ہے، کیا بہت فقیر ہو گیا. سنکتب ما قالوا، ابھی لکھ رہے ہیں جو یہ بک رہے ہیں. وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور جو یہ مارتے تھے پیغمبروں کو نا حق. ونقولو، ہم کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، چکو عذاب جلانے والا. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بسبب آگے بھیجنے تمہارے ہاتھوں کے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کچھ زیادہ ظلم کرنے والا بندوں کے ساتھ، یعنی بالکل ظلم نہیں کرتا، اگر ظلم کرتا تو اس کی صفات کمال کی ہوتی ہے. اور بے شک نہیں ہے اللہ بالکل ظلم کرنے والا بندوں کے ساتھ. الذین، یہ وہ لوگ قالو جو کہتے ہیں، ان اللہ عہد الینا، بے شک اللہ نے عہد لیا ہم سے، اللہ نؤمن للرسول، کہ ہم نہیں مانتے ہیں کسی پیغمبر کو، حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، یہاں تک کہ لے آئے ہمارے پاس ایک قربانی جس کو کھا لے آگ. قدیم زمانے میں جب کوئی خیرات یا صدقہ یا قربانی کر لیتا تو آسمان سے آگ آ جاتی، اس کو جلا دیتی، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ قبول ہو گئی. بلکہ تفسیر البحر المحیط میں مجاہد کی ایک روایت ہے کہ تحرق المردودہ و ترفع المقبولہ، غلط چیز کو جلا دیتی اور مقبول چیز کو آسمان پہ لے جاتی. اور ہماری شریعت میں تو نہ جل رہا ہے بلکہ اس کو بانٹنے کا حکم آیا ہے، تو انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں مان سکتے. قل فرماؤ، قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، یقیناً آ چکے تھے پیغمبر مجھ سے پہلے بھی معجزات لے کر. وباللذی قلتم، اور یہ جو تم کہتے ہو، یعنی ان کے زمانے میں تو آگ آتی تھی نا، ان کو کیوں نہیں مانا. فلم قتلتموہم، کیوں ان کو قتل کیا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. معلوم ہو کہ جھوٹ بول رہے ہو. حضرت کے معجزات ان انبیاء سے بہت بڑھ کر ہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر انہوں نے آپ کی تکذیب کی تو کوئی نئی بات نہیں. فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً تکذیب کی گئی اور پیغمبروں کی آپ سے پہلے. جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ، آیتِ معجزات لے کر. وَالزُّبُرِ صَحِیفَ، وَالْكِتَابِ الْمُنِیرِ، کتابیں کھلی کھلی روشن کتابیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح چکھنے والا ہے موت کو. یہ ترجمہ کرے نہیں کہ ہر ایک ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، موت میں مزے وزے نہیں ہوتے. ذائقہ یہ تو صفت ہے نفس کی. کل نفس، یہ ہو گئی مبتدا، اور ذائقۃ الموت یہ ہو گئی خبر، درمیان میں کسی اور محذوف نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو جن بزرگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ ہر ذی روح چکھنے والا ہے موت کو، وہ کامل ترجمہ ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک پورا دیا جائے گا تمہارا اجر قیامت میں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو دور کیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، جنت داخل ہوا، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر سامان دھوکے کا. ہائے ہائے، یہ صبح اور یہ شام، یہ خوشی اور یہ راحت سیکنڈوں میں غائب ہوتی ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، جانچے جاؤ گے مال و جان میں، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور باتیں سنو گے ان لوگوں کی طرف سے جن کو دی گئی کتاب تم سے پہلے. باتیں بہت کرتے ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے شرک کیا. کیا سنو گے؟ یہ دونوں کے لیے ہے. لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ أَذًى كَثِيرًا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. أَذًى كَثِيرًا زبانی تکلیف بہت، توبہ. وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگار رہو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، پس یہ پختگی کے کاموں میں سے ہے. اور فی تمہیں اندیشے سے غوغائے رقیبا، آواز سگا کم نہ کنن رزق گدارا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، یاد کرنے کا ہے جب لیا اللہ نے پکا وعدہ ان لوگوں سے، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، او کتابیں پڑھنے والوں تم سے وعدہ لیا ہے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم بیان کرو گے لوگوں کو، ولا تکتمونہ، چھپاؤ گے نہیں، فنبذوہ، پس انہوں نے پھینک دیا، وراء ظہورہم، اپنے پیچھے، یعنی ڈال دیا پس پشت، واشتروا بہ ثمنا قلیلا، لینے لگے اس پر قیمت تھوڑی، فبئس ما یشترون، کیا ناکار یہ لیتے ہیں. لا تحسبن الذین، گمان نہ کرے آپ ان لوگوں کے بارے میں، یفرحون، جو اتراتے ہیں، بما آتو، جو وہ کرتے ہیں، ویحبون ان یحمدو، اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریفیں ہوں، بما لم یفعلوا، ان کاموں میں جو کیے ہی نہیں، ایسے اپنے نام لگاتے ہیں. فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، بس آپ نہ گمان کریں ان کو کہ وہ بچ جائیں گے عذاب سے. مفازہ فوز، کامیابی، مراد بچت ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے راج آسمان و زمین کا، بار بار موضوع. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک پیدا کرنے میں آسمان و زمین کے، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے میں، لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے. عقل والے کون ہیں؟ گل گئے گلشن گئے، جنگلی دتورے رہ گئے، عقل والے چل بسے، بے شعور رہ گئے. عقل والے پہچان لو، الذین، وہ لوگ، یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاماً، کھڑے کھڑے، وقعوداً، بیٹھے بیٹھے، والا جنوبہم، کروٹوں کے بل، اللہ اللہ، ایچ شیرین استنام، شیر و شکر میں شود جانم تمام، یعنی بیٹھے بیٹھے بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، کھڑے کھڑے بھی، کسی وقت بھی اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور سے نہیں مانگا. فقہا نے استدلال کیا ہے کہ جب نماز کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ جاؤ، جو بیٹھے نہیں تو لیٹ جاؤ. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور سوچتے ہیں آسمان و زمین کی خلقت میں، اس کے بعد چیختے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے پروردگار، نہیں پیدا کیا آپ نے اتنے بڑے آسمان و زمین کو بے فائدہ، بے حکمت. سبحانکا، تیری ذات پاک ہے کہ کوئی چیز بے حکمت ہو. سبحانک تیری ذات پاک ہے کہ تیری تخلیق میں کوئی کمی ہو. فقنا عذاب النار, پس بچائیے ہم کو دوزخ کے عذاب سے. ربنا انک من تدخل النار, اے پروردگار آپ جس کو ڈال دے دوزخ میں. فقد اخزیتہ, اس کو اچھا رسوا کیا. ہمارے ظالمین من انصار, نہیں ہے ظالموں کو بچانے والے. بدتی و مشرق کو کوئی نہیں چھڑا سکے گا. ربنا اے پروردگار, اننا سمعنا, بے شک ہم نے سن لیا. منادیل, ندا کرنے والا. امام محمد ابن کعب کو رضی کہتے ہیں, هو القرآن, یہ منادی قرآن ہے. ابن جریج کہتے ہیں, هو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اللہ, ربنا اے پروردگار, اننا سمعنا, بے شک ہم نے سن لیا. منادین, ایک ندا کرنے والے کو, وہ قرآن بھی ہے اور پیغمبر بھی. ینادی للایمان, جو آواز لگاتے ایمان کے لیے. ان آمنوا بربکم, کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر. فآمنا, پس ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, اے پروردگار معاف فرما ہمارے گناہ. وکفر عنا سیئاتنا, دور کر ہم سے ہماری خطا. وتوفنا مع الابرار, اور موت دے ہم کو نیک کرداروں کے ساتھ. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک, اے پروردگار دیجئے ہم کو جو آپ نے وعدہ کیا تھا پیغمبروں سے. فلا تخزنا یوم القیامہ, رسوا نہ فرما قیامت کے دل. انک لا تخلف المیعاد, بے شک آپ خلاف تو کرتے نہیں اپنے وعدے کا. فاستجاب لهم ربهم, یہ دعائیں قبول بھی ہو گئی. پس قبول کی دعائیں ان کے لیے ان کے رب نے. انی لا اضیع عمل عامل منکم, بے شک میں ضائع نہیں کروں گا عمل کرنے والے کا تم میں. من ذکر او انثى, عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت, کیونکہ عورتیں بھی درس میں شریک ہیں, ان کا بھی ذکر ضروری ہے. تھوڑا سا صحیح. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اسمع اللہ ذکر النساء فی الحجرا, اے اللہ کے رسول ساری باتیں مردوں کی ہیں, ہمارا نام و نشان نہیں. تو اس آیت میں فرمایا, من ذکر او انثى, مرد ہو یا عورت, لیکن توحید و سنت پر قائم ہو. بعضکم من بعض, آپس میں ایک ہو. سمجھ گئے؟ یعنی عورت کا ذکر مرد کے ذکر میں آ جاتا ہے. عورت کے لیے احکام مردوں سے پہنچتے ہیں. بعضکم من بعض, یہ علماء صرف مردوں کے نہیں پوری امت کا سرمایہ ہے. یہ درس اور کتاب اللہ و سنت اور فقہ. بعضکم من بعض, سب آپس میں ایک ہو. فالذین ہاجروا, پس جن لوگوں نے ہجرت کی, مردوں کے ساتھ عورتیں بھی تھی. واخرجوا من دیارہم, نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے, یعنی وطن سے, گھر سے. واوذوا فی سبیلی, اور ان کو تکلیفیں دی گئی میرے راستے میں. وقاتلوا, اور انہوں نے قتال کیا. وقتلوا, مارے گئے. لو کفرن عنہم سیئاتہم, دور کر دوں گا ان سے ان کے خطا. ولو ادخلنہم جنات تجری, داخل کر دیں گا ان کو جنتوں میں. کہ بہے گی من تحت الانہار, ان کے نیچے نہرے. ثوابا من عند اللہ, یہ بدلہ ہوگا اللہ کی طرف سے. واللہ عنده حسن الثواب, اللہ کے ہاں بہترین بدلہ ہے. لا یغرنک, آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. تقلب الذین کفروا فی البلاد, چہل پہل ان لوگوں کا جو کافر ہے ملکوں میں. بات سمجھو, آدمی کو کبھی خیال آتا ہے کہ خدایا اتنے نافرمان، اتنے سرکش، اتنا شرک اور بدعت کے پجاری، اور وہ دو ہاتھ آگے چل رہے ہیں. فرمایا لا یغرنک، یہ بات آپ کو پریشان نہ کرے، دھوکے میں نہ ڈالے. یہ نہ سمجھنا کہ یہ میرے محبوب ہے، میرے پسندیدہ ہے. تقلب الذین کفروا، دور دورا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا. فی البلاد، اخبار میں آئے گا آج فلاں بدعتی حج میں بڑا بن گیا، آج عمرے کا کام کر رہے، آج کونسل سے میں نے متاع قلیل، سامان ہے چند روزہ، ثم مأواهم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وبئس المآب، اور ناکارا بچھونا ہے. تسلی. لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں ربهم، اپنے رب سے، لهم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں. نزلا من عند اللہ، یہ مہمانی ہوگی اللہ کے ہاں. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے. ایک بہت بڑے بزرگ نے خواب دیکھا، اور خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت تشریف لے جا رہے ہیں جنت کی طرف. اس بزرگ نے خواب میں آواز دی کہ حضرت جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس مہمانی ہوگی، یہ نہیں بتایا کہ کتنی نعمتیں ہیں اور کیسے کیسے. تو حضرت نے مڑ کر فرمایا کہ میزبان مہمان کی مہمانی میں کمی کرتا ہے، پوری طاقت، پوری شوکت کا مظاہرہ کرتا ہے. جب اللہ تمہارے میزبان بن گئے اور تم مہمان ہو، تو سوچو تو صحیح کہ کیا دینے والا ہے. ما لا عین رأت، آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کان نے سنا نہیں، ولا خطر بقلب بشر، نہ انسان کے دل میں کٹکا ہوگا. اللہ اپنے فضل سے نصیب فرمائے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک ان کتابیوں میں سے، لمن، کچھ ایسے ہیں، یؤمن باللہ، جو ایمان رکھتے اللہ پر، وما انزل الیکم، جو اتارا گیا تمہاری طرف. سورت کے شروع میں بھی منزلات ایمانیات کا بیان تھا، سورت کے اخیر میں بھی. وما انزل الیہم، اور جو کچھ اتارا گیا ان کے ہاں، خاشعین للہ، ڈرتے ہیں اللہ سے. علماء لکھتے ہیں یہ نجاشی اور ان کے دربار کے علماء کے بارے میں نازل ہوا. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، لیتے نہیں اللہ کے دین پر قیمت تھوڑی بھی. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کے لیے اجر ہوگا رب کے ہاں. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالی جلد حساب کرنے والے. اب سورت کا خلاصہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، یعنی مصائب و آلام پر جم جاؤ. وصابروا، اور صبر کراؤ، یعنی اوروں کو بھی صبر کی تلقین کرو. ورابطوا، اور جڑ جاؤ اسلامی احکام کے ساتھ. حدیث شریف میں ہے رباط دو ہے، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار. بہت بڑی بہترین گھڑی ہے کہ اللہ سے ملاقات اور شرف مکالمہ کا انتظار ہو. اور دوسرا رباط، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جنگی تیاری کرنا اور جنگی گھوڑے پالنا. حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، وہ جو گھوڑا دوڑتا ہے، چارہ کھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پیشاب اور گوبر، قیامت کے دن مجاہد کے لیے ترازو حسنات میں ڈال کے تولا جائے گا. اے ایمان والو، صبر کرو، کیونکہ ایک دن میں سارا کام نہیں ہوگا. صبر بہت ضروری ہے. وصابروا اور صبر کا سبق آگے بڑھاؤ، ورابطوا اور دین کے ساتھ جڑ جاؤ. دین کے جڑنے کے طریقے دو ہیں، نمازیں پڑھنا اور جنگ کی تیاری کرنا. بدعتی کے خلاف سنتیں یاد کرو، مشرک کے خلاف توحید کے مضامین رٹ لو. ہائے ہائے، واتقوا اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. واخر دعوانا الحمدللہ.